إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا کوئی بھی رخ دیکھ لیجئے، آپ کو اپنے بارے میں شرمندگی کا احساس بڑھتا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو چنا ہوتا ہے، چاہے وہ آج کے دور کے لوگ ہوں یا ماضی کے، اور انبیاء کرام تو چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اور پھر اس میں سے بھی خلیل اللہ. یقیناً آپ یہ محسوس کر رہے ہوں گے اس پوری سیریز کے دوران کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے چنا کیوں. واقعی سچ ہے، ہی ڈیزرو فار اٹ، کیونکہ اللہ کو غلطی نہیں لگتی، اللہ تعالیٰ بھولتے نہیں ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور دین میں استقامت اختیار کرنا، ان دونوں کا آپس میں کیا ریلیشن ہے، اور آج کے دور میں اس موضوع پہ بات کرنے کی ضرورت کیوں ہے. تو دیکھا جائے تو اگر آج ہم اپنے ارد گرد کے مسلمانوں کو دیکھیں تو ہم بڑے آرام پوش ہو گئے، عیش کوش ہو گئے، لگژریس لائف کے عادی ہو گئے. ہماری طبیعتیں اتنی نازک ہو گئیں کہ دین کا کوئی بھی حکم ذرا سا بھی ادھر سے ادھر ہو ہم پر ناگوار گزرتا ہے. بعض دفعہ تو نماز کو ایک قید سمجھا جاتا ہے، رمضان کو بھاری سمجھتے ہیں، اور اتنی سہولتیں لینے کے باوجود، اتنے مزے مزے کے کھانے سحریوں اور افطاریوں میں پاس ہونے کے باوجود، روزے ایک قسم کی سزا لگتے ہیں. اور اسی طرح سے اسلام کی خاطر معمولی سی بھی تکلیف برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتے. اور اگر اللہ وہ مالک، وہ خالق، وہ رازق، جو نعمتیں دینے والا، جو ہمارا منم حقیقی ہے، اس کی طرف سے اگر کوئی چھوٹی سی بھی آزمائش آ جاتی ہے تو یہ زبان گز بھر کی ہو جاتی ہے، شکووں سے بھری بھی زبان کھل جاتی ہے. اور سورت مارج کے آیت 20 میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں نا، اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوًا، کہ جب اس کو کوئی شر پہنچتا ہے تو جزا و فضا کرنے لگتا ہے. چھوٹے بچے تو کرتے ہی ہیں، ماں کی ذرا سی ادھر کی ادھر کی بات یا اس کی تھوڑی سی چیز جو بچے کی پوری نہ کرے تو چلانے لگتا ہے. آج بھی ایسے ہی ہے، آج بچوں والی حرکتیں ہم بڑے کرنے لگے، اور اسی طرح صبر اور استقامت کا دامن تار تار کر بیٹھتا ہے. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام ہمیں وراثت میں مل گیا. اب وہ دین کی خاطر قربانیاں دینا ایک گزرا ہوا خواب دکھتا ہے، یا صرف بزرگوں کی داستان سمجھتی جاتی ہے بس. حالانکہ یاد رکھیے کہ اسلام کی فطرت یہ ہے، یہ جملہ لکھ لیجئے، یہ یونیورسل لاز ہیں، جس کو آپ اپنی زندگی میں جگہ دیں گے تو آپ حقیقت میں اس کی سچائی کے عادی ہو جائیں گے. اور وہ کیا ہے کہ اسلام کا مزاج کیا ہے، کہ اپنے ماننے والوں کو آزمائشوں سے گزار کر خاک کو کندن بنا دیتا ہے، کھرے اور کھوٹے کی تمیز کی جاتی ہے. اور دنیا کی ہر کارآمد چیز کم و بیش اسی اصول کے تحت پنپ رہی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کیا گزرتی ہے ذرے پہ آفتاب ہونے تک، ایک بچہ قطرے سے شروع ہو کر دنیا میں آنے تک کتنے مرحلوں سے گزرتا ہے، کوئی ماں سے پوچھے اور بچے سے پوچھے. اور سونا پہاڑ کی کھو سے نکل کر ایک خوبصورت دوشیزہ کے گلے کا ہار بننے سے پہلے کتنے مراحل سے گزرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کھرے اور کھوٹے کی تمیز کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اپنوں کو پریشانی اور پشیمانی، کبھی خوف و خطر، کبھی فقر و افلاس، اور کبھی مال کے قحط، اور کبھی قحط الرجال جیسی آزمائشوں میں ڈالتا ہے. اور پھر استقامت کا دامن تھامنے والوں کی ہر لمحہ نصرت فرما کر دنیا اور آخرت کے درجات سے نوازتا ہے. سورۃ البقرہ میں بھی تو اللہ نے کہہ دیا نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہیں پانچ مصائب خمسہ سے آزمائیں گے. یہ تو آ کے رہیں گی، یہ آزمائشیں دین کے نام پر تو آئیں گی. جو اس پہ جم گیا اللہ تعالیٰ اس کو جما دے گا. اور شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کے طالب کو استقامت کی وصیت فرماتے تھے. सुफियान बिन अब्दुल्ला सकफी का नाम आपने सुना होगा। अल्लाह के नबी के पास आकर कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا بعدك, मुझे इस्लाम में कोई ऐसी बात बताएं जिसके बारे में मुझे आपके बाद किसी और से पूछना न पड़े। यानी कोई एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव छोटी सी जामे बात बता दीजिए कि उसके बाद मैं किसी से भी कुछ ना पूछूं। तो आपने फरमाया, आपका जुमला सोने के पानी से लिखने के काबिल, कुल आमंतु बिल्लाही थुम्मा इस्तकीम, तो कह के मैं अल्लाह पर ईमान लाया और फिर इस पर डट जा। क्या छोटी सी हदीस है, लेकिन बात कितनी बड़ी है और हमारे लिए इसमें कितने ही मानी और मफहूम है। क्या पता चला इस हदीस से कि इस्लाम लाने और अकीदे तौहीद अपनाने के बाद मसाइब और आलाम का आना लाजमी है और कामयाबी इस्तकामत में ही है। वही बच्चा दुनिया में आता है जो माँ के पेट के और हमल के दिनों के सारे मुश्किल मराहल से गुजरने के बाद सही सालम दुनिया में आता है। याद रखिए कि आंधियां चलती हैं तो बहुत सारा बूर उतर जाता है ना। इसी तरह इस्लाम के रास्ते में निकलते हैं जब तो बहुत से लोग होते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आजमाइशें आती हैं, फितने उठते हैं और भीड़ छटती जाती है। आप में से कभी किसी ने बैक होम, कभी भी, आजकल तो मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा, हमारी नानी के घर हर महीने एक एक्टिविटी होती थी। बोरियों की सूरत में जो गंदम ला के घरों में स्टोर होती थी, उसको वो पड़ोले में से निकाल कर पहले धूप लगाते थे, फिर मासियाँ बैठ कर उसको छाज में डालकर छटती थी, और छट छट के एंड पे वो जो रोड़े कंकर और भूसी थी वो आखिर में पीछे रह जाती थी और साफ गंदम आगे से आगे आ जाती है। ये है अल्लाह ताला कहते हैं, हम हसिब तुम तदखुलुल जन्ना, क्या तुमने ये गुमान किया कि तुम जन्नत में दाखिल किए जाओगे। वलम मयातिकुम मसलुल लजीना खलौ मिन कब्लिकुम, और अभी तक तुम्हारे पास तो वो मिसालें ही नहीं आई कि तुम से पहलों पे जो आई थी। यानी जन्नत सस्ता सौदा नहीं है। सूरह अनकबूत के शुरू में अल्लाह फरमाते हैं, हसिबन्ना से युतरकुन यकूलु आमन्ना, क्या लोगों ने ये गुमान कर लिया कि वो ऐसे ही छोड़ दिए जाएंगे और अभी उनके ऊपर जो आजमाइशें आनी है वो नहीं आएंगी। तो क्या पता चला कामयाबी इस्तकामत में है। और यही बात अल्लाह ताला ने कुरान पाक में पेश की थी। सूरह बकरा 214 में क्या आता है, अम हसिब तुम तदखुलुल जन्ना वलम्मा यातिकुम मसलुल लजीना खलौ मिन कब्लिकुम من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب। سورة بقرة کی آیت 214। ایک ایک لفظ کو اپنے دل پہ لیجئے گا, کیا تم نے ابھی سے یہ گمان کر لیا, سوچئے, क्या तुमने अभी से ये गुमान कर लिया, यानी जब फितने आए, जब फितनों से इंसान गुजारा जाए, तो फितनों से बचने के लिए इंसान की जिंदगी में दुआओं का सहारा है, फितनों से बचने की दुआ कीजिए, लेकिन जब फितने आ जाएं तो इस्तकामत दिखाइए। अल्लाह फरमाते हैं, तुम पर तो भी वो गुजरा ही नहीं जो तुमसे पहलों पर गुजर जाता, क्या तुमने अभी से ये गुमान कर लिया क्या कि तुम्हें ऐसे ही जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, छान फटक कर तुम्हें नहीं देखा जाएगा, तुम्हें ऐसे ही बस पकड़ के जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। ये तो ऐसे ही जैसे किसी को कहा जाए, तुमने क्या सोचा ऐसे ही डॉक्टर बन जाओगे, तुमने क्या सोचा तुम ऐसे ही चले जाओगे आगे। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। दुनिया का कोई काम मुश्किलों से गुजरे बगैर नहीं होता, आजमाइशों की भट्टी में पकना पड़ता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुमने ये सोच लिया कि तुम ऐसी जन्नत में दाखिल कर दिए जाओगे और तुम्हें आजमाया नहीं जाएगा, तुम्हारे ऊपर कोई पकड़ नहीं होगी। जन्नत इतना सस्ता सौदा, इतने आसानी से तो अमेरिका का वीज़ा नहीं मिलता जितनी आसानी से हम जन्नत के वीज़े लेने के ख्वाहिशमंद हैं। और हमारा गुमान क्या है कि बस देखना, अल्लाह करे ऐसा ही हो, देख लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अगर ना हुआ तो क्या करेंगे। क्या इतना बड़ा सौदा रिस्क पे, इतनी बड़ी जन्नत सिर्फ ख्वाहिशों पे? ना ना, فرمایا بھی تم پر وہ کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا. ان پر سختیاں گزری, مصیبتیں آئیں, ہلا مارے گئے, حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے, ہاں اللہ کی مدد قریب ہے. اس جملے کو دل پہ لکھیے. اللہ کی مدد لانے کے لیے انسان کو مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے. تو پھر ابھی تک کی سنی ہوئی بات کا خلاصہ, آزمائشوں کے لیے تیار رہیے, مشکلات کے لیے تیار ہے. مانگیے نہیں, لیکن یہ تو ماشاءاللہ بن مانگے ہی آ جائیں گی, یہ تو بن بلائے آ جاتی ہیں. جتنی مرضی دعائیں کوئی دے دے آپ کو, مائیں اپنے بچوں کو کہتی ہیں تمہیں تتی ہوا نہ لگے, تمہیں گرم ہوا نہ لگے, پھر بھی لگتی ہے. اور جس بچے کو نہیں لگے گی نا, وہ بڑا ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا. اور جا جاتے ہیں وہ پھول جن پہ موسم کی سختیاں اور گرمیاں نہیں آتی. تو یہ جو تل کل ایام نداولہا بین الناس کی کیفیت ہے نا, یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمیں آزمائشوں سے چھان پھٹک کے اللہ تعالیٰ گزار دے. تو کیا پتہ چلا کہ آزمائشیں آئیں تو وویلا نہیں کرنا, شور و غل نہیں کرنا, اپنے آپ کو رحم کے قابل نہیں سمجھنا, اس کو سنا اس کو سنا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ پلٹ جانے کی خواہش نہیں کرنی. آپ میں سے جتنی سسٹرز خواتین شادی شدہ زندگی گزار رہی ہیں اور 20, 25, 30, 40 سال ہو گئے ہیں, کیا ایسی گزر گئی ہے؟ کوئی آزمائش نہیں آئی, کوئی قربانی نہیں دی آپ نے, کہیں نفس کشی نہیں کی, کہیں نہیں ایسا ہوا کہ بس اب میں نے اور نہیں رہنا؟ کیا کچھ نہ گزرا ہوگا. پیچھے مڑ کر دیکھیں تو حیرت ہوگی کتنا لمبا سفر طے کر کے آگے. اور کبھی کبھی تو کچھ لوگوں کے حالات ایسے ہوتے ہیں یقین ہی نہیں آتا کہ یہ گزر کیسے گیا وقت, اتنا خوف آتا ہے. لیکن وقت گزر گیا اور آج بھی آپ اسی گھر میں ہیں. شروع کی مشکلیں بعد میں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں. آج آپ اسی گھر میں راج کر رہی ہیں, انہیں کے بچوں کی ماں ہیں, جہاں کل کوئی آپ کو ٹکنے نہیں دیتا تھا. شاید ساس نے اگر فیصلہ کر لیا ہوتا اور آپ بھی ڈیلی ہو چکی ہوتی تو آج آپ یہاں نہ ہوتی. اور کبھی کبھی بہو بھی ایسی آ جاتی ہیں کہ جو ساس کو گھر سے نکال دیں. تو زندگی کے ہر معاملے میں آزمائشیں آتی ہیں. ایک اچھی بیوی کہلانے میں کتنی قربانیاں دیتی ہے, ایک اچھی بیٹی بہن اور اسی طرح دوسرے رشتے. آپ کسی اچھے شخص کو کسی کام میں اچھے کام میں لگے کو دیکھیے, کیا کچھ نہیں سہنا پڑتا. صحابہ کرام اس کی مثال تھے. تو اسی طرح پھر جب آپ اللہ کو رب کہہ دیں, ان الذین قالوا ربنا اللہ, تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ آزمائشیں نہ آئیں. اسی طرح ایک اور مقام پہ فرمایا, ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. سورۃ آل عمران 139 سے 142 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سستی نہ کرو نہ غم کھاؤ, کیونکہ اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب آنے والے ہو. اگر تم زخمی ہوئے ہو تو تمہاری مخالف قوم بھی تو اسی طرح زخمی ہو چکی ہے. اور ہم تو دنوں کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں. یہ جملہ لکھ لیں, یہ ہے وہ سنت اللہ کی جو چلتی رہے گی. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, آل عمران 140. یہ دھوپ چھاؤں کبھی کی راتیں لمبی کبھی کے دن لمبے, یہ تو ہوگا. کبھی خوشیاں کبھی غم, کبھی صحت کبھی بیماری, یہ تو ہوگا. تاکہ اللہ ایمان والوں کو ظاہر کر دے, یعنی کون صبر کرتا ہے بیماریوں میں, کون صبر کرتا ہے پریشانیوں میں. اور بعض کو تم میں سے شہادت کا درجہ عطا فرمائے. اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. اور تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو الگ کر دے اور کافروں کو مٹا دے. کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں ویسے ہی چلے جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. کیا ایسے ہی جنت میں لے جائے گا اللہ تم کو؟ ابھی تو اللہ نے یہ ظاہر ہی نہیں کیا کہ تم میں سے کون کس درجے کا مسلمان ہے, وہ کہاں کھڑا ہے. سوچئے تو صحیح, آزمائش شرط ہے. اور پھر کہا کون جہاد کرنے والا اور کون صبر کرنے والا. تو کیا پتا چلا کہ یہ بات اٹل ہے, انچینجیبل ہے, کہ اسلام کے لیے مصائب سے دوچار ہونا پڑتا ہے, دین کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اور استقامت کا دامن تھامنے سے ہی ایمان مضبوط رہتا ہے. تو آئیے ذرا سیرت ابراہیمی کو سامنے رکھتے ہوئے استقامت کے چند پہلوؤں کو سمجھتے ہیں. कि जिस हस्तीए पाक ने इस्लाम के लिए जिंदगी के हर कठिन मोड़ में इस्तकामत के दामन को थामे रखा और किसी भी कुर्बानी से दरेख न किया, तो क्या आज आप और मैं भी वैसे ही हैं? और हम क्यों सुनेंगे, क्यों पढ़ेंगे, ताकि हम भी इस्तकामत वाले बन जाएं? सूरत हामीम सजदा की आयत 30 से 32 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है फिर इस पर डट गए, उनके लिए या उनके पास फरिश्ते नाजिल होते हैं और क्या कहते हैं, अल्लाह तखाफू वला तहज़नू वबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुवदून, कहते हैं कि तुम कोई खौफ गम न करो और इस जन्नत के साथ खुश हो जाओ जिसका तुमसे वादा किया गया था। यानी आप गम की कोई जगह नहीं, वो गुजर गया वक्त। नहन औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा, अल्लाह हमें ये जुमला सुनवा दे। लेकिन इस जुमला सुनने से पहले कितनी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं अपनी जिंदगी में। हम तो जरा सी घर के अंदर ऊंच नीच हो जाए तो हम कहते हैं बस सब छोड़ रही हूं, मुझसे बातें नहीं सुनी जाती, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। अल्लाह ताला कहते हैं, फरिश्ते उसको कहते हैं, अगर तुम्हें कोई छोड़ भी रहा है, कोई तुम्हें पीछे भी कर रहा है, तो गम ना करो, फरिश्ते तुम्हारे दोस्त हैं। हम दुनिया में भी तुम्हारे दोस्त हैं और आखिरत में भी होंगे, और तुम्हारे लिए जन्नत में वो सब कुछ होगा जिसको तुम्हारा जी चाहेगा और जो तुम तलब करोगे। बख्शने वाले और रहम करने वाले रब की तरफ से तुम्हारी मेहमानी होगी। नुज़ुलम मिन गफूर रहीम, मुझे बताइए इससे अच्छा इंजाम और क्या, सारी दुनिया की दौलत एक पलड़े में और ये मेहमानियां एक पलड़े में। तो हमने भी इस्तकामत के दर्जे पे रहना है, लेकिन इस्तकामत में क़यामत है। इस मौजू पे एक लेक्चर भी है हमारा, इस्तकामत में क़यामत है। रस्ते में इतने मोड़ आते हैं। एक सिस्टर से मैंने पूछा, आप सैर पे गए थे कैसा रहा? कहने लगी पहाड़ी इलाका था, और पहाड़ी के ऊपर जब गाड़ी जाती और बीच में बादल आ जाते और फिर सिक्योरिटी भी ना हो तो बहुत डर लगता। मैंने कहा कि यही तो जिंदगी है। आज भी आप देखिए कि पहाड़ी इलाकों का सफर क्या मुश्किलात वाला होगा, इस्तकामत का सफर इससे भी मुश्किल वाला। तो इसके लिए क्या किया जाए? नंबर एक, फितनों से बचने की दुआ कीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत से ये बात पता चलती है कि आप कुफार के फितने से बचने की दुआ किया करते थे। कहाँ है कुरान पाक में? सूरत मुमतहिना आयत नंबर 5, रब्बना ला तजअलना फितनतन लिल्लज़ीन कफरू, ए हमारे रब हमें काफिरों के लिए फितना न बना दे। अब जब ये आयत आती है तो मुफस्सरीन फिर इसके दो मफहूम बयान करते हैं कि काफिरों के लिए मुसलमान फितना कब बनता है। तो पहली उसकी वजह क्या समझ आती है कि कुफार क्या तो शिकस्त ना दे, यानी कहीं ऐसा ना हो कि जो काफिर फतह याब हों वो अपने आप को हक पर समझ बैठे और फतह को सच की दलील बना ले और इस फूल में वो ईमान और इस्लाम की हक्कानियत को कबूल करने से महरूम रह जाए और हम इनके लिए इस तरह आजमाइश बन जाए, है ना? यानी देखिए ना, जब मुसलमान को शिकस्त होती है ना तो लोग कहते हैं किधर है तुम्हारा खुदा, नऊज़ुबिल्लाह। अच्छा, अगर सच्चे थे तो फिर तुम फतह क्यों नहीं पा सके? क्योंकि बहुत सारे लोग कामयाबियों को हक पे होने की दलील समझते हैं। हालांकि ना फतह ना लक फतह मुबीना, अल्लाह ने सिर्फ फतह में यह हकीकत खोल के रख दी कि जिस वक्त दब के सुलह कर रहे थे मुसलमान, अल्लाह उस वक्त फतह कह रहे उसको, क्योंकि असल में फतह मक्का सुलह हुदैबिया से शुरू हो गई थी। तो पहला मतलब क्या है कि कुफार के हाथों शिकस्त ना हो ताकि इस्लाम की इज्जत या अपने जाहरी पहलू से लोग इस्लाम को गलत न समझें। आज दुनिया में भी हम कहते हैं ना, जो बड़ा करीबी होगा फिर वो कामयाबी तो होगा। इसी तरह दूसरा मानी क्या है कि कुफार के नरगे में आ गए, मगलूब हो गए, अब वो हम पर इस कदर जुल्म सितम ढाएं जो फिर हमें ईमान से फिरने पे मजबूर कर दे और हमारे पांव डगमगा जाए। तो ये भी मानी है, यानी जाहिर है जब मगलूब होंगे तो फिर दुश्मन कोई खातर अच्छी तो नहीं करेगा ना। तो क्या पता चला, हर तरह के फितने और आजमाइशों से बचने की दुआ करनी चाहिए। ये ख्वाहिश हरगिज नहीं करनी चाहिए कि हम पर मुसीबत आए और हम सब्र व इस्तकामत करके सवाब हासिल करें। क्यों? इसलिए कि इस्तकामत सिर्फ अल्लाह ताला की खास मेहरबानी और इनायत के साथ नसीब होती है। हाँ, कभी बगैर ख्वाहिश के मांगे कोई मुसीबत आ जाए फिर सब्र कीजिए, اور استقامت کا مظاہرہ کرنا آسان ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تو قدم قدم پہ آزمائشوں میں گھری ہوئی تھی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ, جب رب کسی کو کہہ دے ابراہیم کو اللہ نے آزمایا تو وہ کوئی چھوٹی آزمائش تھی؟ جب اللہ کہتے ہیں بلاؤ نظیم, بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنا بہت مشکل آزمائش تھی, تو اسٹوڈینٹس تو کہتے ہیں یہ پرچہ مشکل ہے, لیکن جب پیپر بنانے والا کہہ دے مشکل پیپر تھا تو پھر اس کے مشکل ہونے میں کیا شک ہے؟ لیکن سیرت ابراہیمی کا تقاضا اور اس کامیابی کا راز کیا ہے؟ کہ کسی نے کہا کہ مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے, کروں میں کیا, مجھے عادت ہے مسکرانے کی. اللہ اکبر کبیرہ. آپ دیکھیے جس بندے کی یہ فطرت ہو جائے نا, خوشی ہو کے غم, اس کے چہرے کی مسکراہٹ کوئی نہ چھینے, یہ استقامت کا درجہ ہے. اس میں دو لفظ لکھ لیجئے, ایک ہے کمپرومائز اور ایک ہے سیکریفائز. اگر آپ سیکریفائز کریں گے نا تو بد مزاج ہو جائیں گے, ہر وقت دکھی رہیں گے, میں نے اتنی قربانیاں دی, میں قربانیاں دے رہی ہوں, میں تمہارے ساتھ رہ رہی ہوں, میں اسلام کی خاطر یہ کر رہی وہ کر رہی. اس میں آپ خوش نہیں ہوتے, دکھی نہیں ہوتے, آپ اس میں اپنے آپ کو بد مزہ نہیں کرتے. لیکن اگر آپ سیکریفائز کے درجے پہ لیں گے نا تو ہر وقت دکھی رہیں گے. کمپرومائز کیجئے, اللہ کی خوشی کو اپنی بنا لے, اللہ کی طرف سے اچھی چیز ملے تو بھی خوشی, اور اللہ کی طرف سے کوئی ایسی چیز جو پسند نہیں وہ ملے اس پہ بھی خوش. وہی بات کہ کھٹے اور کڑوے خربوزے بھی کھا لو, کوئی بات نہیں, ہمیشہ میٹھے کھلاتا ہے مالک, آج اگر کڑوے کھلا دیے تو کیا ہوا. تو پہلی چیز دعائیں کی, اپنے لیے بھی دعا کیا کریں اور سب سے بڑھ کر آنے والی نسلوں کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ ہماری نسلوں کو آنے والے دور کے فتنوں پہ استقامت کے ساتھ جمے رہنے کی توفیق عطا فرما. پھر دوسری چیز کیا ہے کہ دین کے معاملے میں مصائب پر صبر اور استقامت کا اظہار کیجیے. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پاک کا حسین تقاضا یہ ہے کہ ہر آزمائش پہ صبر اور ہر مصیبت کا سامنا جمع مردی سے کیا جائے. دین کی خاطر مصیبتیں پہنچے, ہر گز دل میلا نہ کیجیے. بس آپ دیکھیے کہ آپ پر تو آپ کے والد کی طرف سے آزمائشیں آئیں, بچے کے لیے پیرنٹس بہت بڑی چیز ہوتے ہیں, لیکن آزمائشیں آئیں, قوم کی طرف سے آزمائشیں آئیں, حاکم وقت کی طرف سے آزمائشیں آئیں, بائیکاٹ ہوا, شاب ابی طالب میں کتنا ان کو رکنا پڑا, دشمنیاں پڑیں, مگر آپ نے ان کے نظریات کو کسی مسلحت کی بنا پر قبول نہیں کیا. آج ہم کیا کرتے ہیں, چلو پھر کیا کریں, چپ چپ ہم لوگ ریئیکشن برداشت نہیں کر سکتے, ہم تھوڑا سا سٹینڈ لیتے ہیں اور پھر جھک جاتے ہیں. ابراہیم نے کسی موقع پہ غلط چیز پہ کمپرومائز نہیں کیا اور مصیبتوں کو بنیاد بنا کر اپنے آپ کو اللہ سے دور کرنے کی بڑی مصیبت مول نہیں لی. سب کچھ ہوا لیکن استقامت کا دامن تھامتے رہے, بغیر کسی خوف اور خطر کے اپنے مشن کو جاری رکھا, بلکہ آگ میں کود گئے. ذرا سوچیے, ابراہیم ہوش والے تھے, سمجھ بوجھ والے تھے. آج کی زبان میں ہم اپنے حالات کو سامنے رکھ کر اگر دیکھیں, اور آگ تو بڑی دور کی بات ہے, کسی کی جلتی کڑتی بات ہمارے دل میں جو چنگاری آگ والی بھر دے اس پہ ہم دین کو چھوڑ دیتے ہیں, تو کیا پتہ چلا اگر کبھی کوئی مشکل آ گئی تو. مشن کو جاری رکھیے, صبر اور استقامت کا دامن تھامے رکھیے. تیسری بات جو ہمیں سیرت ابراہیمی سے سمجھ آتی ہے وہ کیا ہے کہ دین پر استقامت دراصل مکمل فرما برداری کا نام ہے. کیونکہ جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اسلم, قال اسلمت لرب العالمین, البقرہ 131 میں ہم اس سیریز میں کئی بار یہ آیت پڑھ چکے ہیں, اور اللہ ہم سے بھی کوئی ایسا کام لے لے کہ بعد والے بار بار اس کا تذکرہ کرے اور ہماری قبروں میں ٹھنڈک کا ذریعہ بنے. یعنی ابراہیم نے فرما برداری کا حق ادا کر دیا, اور 124 البقرہ میں کیا دیکھا کہ کئی کام ایسے تھے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, جس طرح بھی اللہ نے ان کی آزمائش کی وہ اس میں پورا اترے, اس پر بس نہیں بلکہ اپنے رب کے احکام کی مکمل طور پر لاج رکھی. تو جب وہ آزمائشوں میں پورے اترے تو کیا پیغام مل گیا, البقرہ 124, انی جائلک للناس اماما, قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. میں آپ کو منصب امامت پر فائز کر رہا ہوں، فرمایا میری اولاد میں بھی یہ منصب جاری رکھ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالموں کے لیے میرا یہ عہد بالکل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو مانا، اللہ نے ان کی بات مانی. وہاں کیا کرتے ہیں؟ اولاد کے رزق کی دعا مانگتے ہیں. البقرہ 126، وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. یہاں کے رہنے والوں میں سے صرف ایمان والوں کو پھلوں کا رزق نصیب فرما. یہ تو ابراہیم کی دعا تھی، لیکن اللہ کا جواب کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہاں میرا قانون یہ ہے کہ ہر مومن اور کافر کو رزق دوں گا، البتہ کافروں کو رزق دینے کے بعد مواخذے کے دوزخ میں پھینک دوں گا، یعنی پھر ان سے پکڑوں گا. تو کیا پتہ چلا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جو مانگا اللہ نے دیا. کفار کو دنیا میں رزق دینے کے بعد اضطروا الی عذاب النار وبئس المصیر. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرما برداریوں کا حق ادا کیا. یہ ہے استقامت، ہر حکم کی تکمیل. ہم کہتے کچھ مان لو، اللہ کہتا نہیں سب کچھ مان لو، کچھ سے پہلے سب لگاؤ گے تو مانوں گا. تھوڑا نہیں اللہ کو اچھا لگتا، اللہ کہتا باقی بھی لے جاؤ. ہر حکم کی تعمیل، ہر قسم کے حالات میں ماننا، ہر موقع پر اللہ کی اطاعت کو سامنے رکھنا، اسی کو استقامت فی الدین کہتے ہیں. یہ بالکل وہی بات ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں مکمل داخل ہو جاؤ. البقرہ 208، پورا پورے دین میں داخل ہو جاؤ اور پورے کے پورے ہو جاؤ اور سارے ہی ہو جاؤ. لفظ کافہ بہت خوبصورت ہے، اگر آپ گرامیٹیکلی اس کو دیکھیں تو معنی کا سمندر ہے اس کے اندر. دین کے بعض امور میں اطاعت کر لینا اور بعض میں من مانی کر لینا، یعنی جو بات اچھی لگی جہاں مفاد معلوم ہوا اسے قبول کر لینا، اور جو بات ذرا طبیعت پر بوجھل گزری اسے دین کے تکلفات میں سے سمجھنا اور اس سے روح گردانی کر لینا، اسے استقامت فی الدین ہرگز نہیں کہتے. آج بہت سے لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو دین کے احکام کو جبر سمجھتے ہیں. جہاد کا حکم ان پر بوجھل پڑتا ہے. شرعی سزاؤں کو وہ ظلم کہتے ہیں، بربیرک کہتے ہیں، انسانیت سوز سزائیں کہتے ہیں. پڑتا ان کے نزدیک ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. روزہ فاقہ کشی کی یاد ہے اور حج پیسے کا زیاں ہے. زکوٰۃ ایک ٹیکس ہے. نماز بہت بھاری حکم ہے اور قربانی کے بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں. کہتے ہیں پل بنا دو، ڈیم بنا دو، قربانیوں سے کیا ہوتا ہے، اتنے جانور ذبح کرتے ہو. تو یہ جو شادیوں میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو بلا کر سینکڑوں جانور کٹتا ہے، وہ نہیں زیاں ہوگا کیا؟ تو بات سچ ہے کہ اللہ جو فرماتے نا کہ اذا قیل لہم ارکعوا لا یرکعون، سورہ مرسلات آیت 48 میں آتا ہے، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو تو وہ نہیں کرتے. کیا پتہ چلا کہ ان کے نزدیک دین کی ایک مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں ہے. دین کے اوپر عمل کرنا ان کے لیے آفت اور قیامت ہے. نہ تو ایسے لوگوں کو آپ دیندار کہہ سکتے ہیں اور نہ ان کو دین کی کوئی اہمیت ہے. ایسے لوگ دین کو ایک کھیل سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کی بات البقرہ 85 میں فرماتے ہیں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلك منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون. کیا کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ ایسا کرنے والوں کی سزا تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت عذاب سے دوچار ہونے کے علاوہ اور کچھ نہیں. اللہ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے. اللہ اکبر. تو کیا پتہ چلا؟ پورے کے پورے فرما بردار رہیے. ذرا سوچئے گا اس کو بعد میں. میں پوری فرما بردار ہوں، شادی ہال میں جا کر بھی، اپنوں کے گھروں میں بھی، خوشی میں بھی، غم میں بھی. تو پھر الحمدللہ بولیے. اگلی چیز جو ہمیں سیرت ابراہیمی پہ غور کرنے سے ملتی ہے، کہ وہی بندہ استقامت پہ فائز رہے گا جس کا منہج اور جس کی سوچ ٹھیک ہوگی، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ صحیح تعلق ہی استقامت کا موجب بنتا ہے، ورنہ بندہ کھڑا نہیں رہ سکتا۔ یہ دیکھیں نا کہ انسان صحیح کھڑا ہو تو پھر ہی کھڑا رہ سکتے نا، پہلے ہی ٹیڑھا ہو یا جوتا بڑا چھوٹا پہنا ہو یا اس کے پاس پہلے ہی کئی اور ایشوز ہوں، تو وہ کبھی بھی اپنے آپ کو استقامت کے درجے پہ قائم نہیں رکھ سکتا۔ گاڑی میں بیٹھے سیدھے بیٹھیں گے، کئی گھنٹے بیٹھ جائیں گے، تو ذرا پہلے ہی ٹیڑھے بیٹھے تھے تو پھر تو آپ زیادہ دیر نہیں سفر کر سکیں گے نا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اپنے باپ سے، پھر قوم سے، حتیٰ کہ حاکم وقت اور اس دور کی ایک سپر پاور سے ٹکر لی، عداوتیں مول لی، مگر استقامت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ آخر کیوں؟ لکھیے، بڑا بڑا لکھیے، آج آپ کی میری استقامت نہ ہونے کی ایک بہت بڑی چھپی ہوئی وجہ ہے۔ آپ کیوں استقامت پہ تھے؟ کیونکہ آپ کا منہج ٹھیک تھا، آپ دین حنیف کے ترجمان تھے، رشد و ہدایت کی دولت سے مالا مال تھے، اور جن تعلیمات کی دعوت دیتے تھے ان پر حد درجہ یقین اور کامل وثوق تھا۔ اسی لیے تو بھی بڑے دھڑلے سے فرماتے ہیں نا، سورۃ مریم آیت 43 میں آتا ہے، یا بتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک معلوم یا تک فتبعنی احدک صراطا سویا، اے میرے ابا جان، میرے پاس وہ علم پہنچا ہے، جو آپ کے پاس نہیں آیا تو آپ میری اتباع کر لیں، میں بالکل سیدھے راستے کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا۔ یہ ہے وہ تعلق باللہ، صحیح سوچ۔ اب دیکھیں منہج کیا ہوتا ہے، نہج سے ہے نا، یعنی آپ کا پرسیپشن ٹھیک ہو، آپ کا پوائنٹ آف ویو بہت کلیئر ہو، تو اسی ہدایت اور یقینی سیدھے راستے پر چلنے کی وجہ سے دنیا کی مخالفتیں آپ کے قدم ڈگمگا نہ سکی، ایک جلتی ہوئی آگ میں چلے جانے میں بھی ناکامی نہ سمجھی۔ تو لکھئے یہ جملہ، سچ یہی ہے کہ حق پر ہونا اور اپنے پوائنٹ آف ویو پر مکمل یقین ہونا، پر یقین ہونا اپنے موقف پہ لکھ لیں، اور اپنی سوچ پر پوری تحقیق ہونا ہی ثابت قدمی کا ذریعہ بنتا ہے۔ لیکن آپ کو خود نہ کسی بات کا یقین ہو تو آپ جمتے ہیں؟ ذرا سے ایک سے دو بار کوئی کہے گا، آپ کہیں گے ٹھہر جو ذرا، میں خود بھی تو دیکھ لوں۔ اور جب آپ کو یقین ہوتا ہے کہ ایسا، تو آپ کہتے ہیں نہیں مجھے یقین ہے۔ لیکن نا سچ پہ آپ جمتے ہیں، بس آپ نے آلو بنائے، کوئی کہتا ہے بھنڈیاں پکائیں، آپ کہیں گے نہیں بھائی میں نے آلو پکائے ہیں، میں نے صبح چھیلے، میں نے کاٹے، میں نے دھوئے، میں نے پکائے۔ آپ کہتے ہیں اچھا پتا نہیں، ہاں اگر آپ نے نہیں پکائے کسی اور نے پکائے، آپ کہتے ہیں ٹھہرو میں چیک کر رہا ہوں۔ وہی بندہ جمتا ہے جس کو یقین ہوتا ہے کہ میں حق پہ ہوں، اور ثابت قدمی کا ذریعہ ہے پوری تحقیق کے ساتھ بات کو ماننے کا، ورنہ انسان مصیبتوں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان بچاتا ہے اور مشن کو خیر بات کہتے ہوئے استقامت سے منہ پھیر لیتا ہے۔ یاد رکھیے، اگر عقیدہ پختہ نہیں تو ہر مشکل وقت میں پھسل جانا ممکن ترین مرحلہ ہے۔ ہم کودتے آگ میں، پتہ نہیں اس سے پہلے ہمیں کتنے اندیشے آتے، ان کو یہ بتاتا کہ اگر آگ میں ڈالنے والا نمرود ہے، سپر پاور ہے، تو بچانے والی ذات سپر سپریم پاور ہے۔ یہ ہے حق کا تعلق، یہ اللہ سے تعلق، یہ ہے راسخ العقیدہ ہونا۔